وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنه الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات محمد وعلى آله. اس آیہ کریمہ کا ترجمہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، اس میں سرور کائنات سے خطاب کر کے خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ آپ اپنے رخ کو دین کی طرف بالکل سیدھا رکھیں. باقی لا تقریب نہ آنے پائے، اس لیے کہ یہی دین وہ دین ہے کہ جو انسانیت کے لیے قابل قبول ہوگا، اس لیے کہ اس کے اصول تھوپے ہوئے نہیں ہیں بلکہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے. یہی محکم اور مستحکم اور سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. معرفت دین کے عنوان سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں کہ اس مجلس میں آپ تشریف لائے ہیں تو دین کی صورت بھی آپ کے ساتھ ہو اور دین کے اصولوں سے واقفیت بھی آپ کو حاصل ہو اور ان اصولوں سے دین کس مقصد تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہے، کس منزل تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے. تو اب آپ کو سمجھانے کی زیادہ ضرورت نہیں، قرآن نے تو خود ہی سمیٹ کر ایک لفظ میں کہہ دیا کہ ہم تمہارے پیدا کرنے والے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تم کیا ہو، ہم جانتے ہیں کس سے تم دبا ہوگے، ہم جانتے ہیں کس سے تم آباد ہوگے، ہم جانتے ہیں کس سے تم بنو گے، ہم جانتے ہیں کہ تم کس سے بگڑو گے، ہم جانتے ہیں کس سے تم اونچے ہوگے، ہم جانتے ہیں کہ تم کس سے نیچے ہوگے، ہم سے بہتر کون جاننے والا ہے، ہم تو تمہارے بنانے والے ہیں، اس لیے ہم نے تمہارے لیے ایک قانون بنا دیا ہے جو بالکل تمہاری فطرت کے مطابق ہے، اور اس قانون پر جب تم چلو گے تو پھر دنیا میں کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، تم سب پر غالب رہو گے، سب تم سے مغلوب ہوں گے، تم سب کے اوپر چھائے رہو گے. بس ختم ہو گیا. یہی ہے اسلام، کہ اسلام آپ کو غلبہ دینے کے لیے آیا ہے، اسلام آپ کو مغلوب بنانے کے لیے نہیں آیا ہے. اور اگر آپ مغلوب دکھائی دے رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، آپ اسلام سے پوری معرفت نہیں رکھتے. اس لیے جہالت سے بڑی دنیا میں کوئی مصیبت نہیں ہے، جہالت کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ یہ نعمت کو مصیبت بنا دیتی ہے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ساری مصیبتیں اپنی جگہ مصیبت ہوتی ہیں لیکن وہ نعمت کو مصیبت نہیں بناتی. لیکن جہالت وہ شے ہے کہ جو اللہ کی بڑی سے بڑی نعمت کو اسی کی بڑی سے بڑی مصیبت میں تبدیل کر دیا کرتی ہے. تو بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سارے اسلام کی معرفت اور بصیرت قائم آ گئی کہ آپ کو دنیا میں عزت حاصل کرنا ہے، ذلیل نہیں ہونا ہے، لہذا ہر وہ کام کرنا اسلام ہے جس سے آپ کو عزت ملے، اور ہر وہ بات غیر اسلامی ہے کہ جس سے معاذ اللہ یا خدا نخواستہ آپ ذلیل ہوں. تو بس پھر میں ریپیٹ کر دوں آدھے منٹ کے اندر، جہالت سے آدمی ذلیل ہوتا ہے، جاہل رہنے کی اجازت نہیں. علم سے انسان کو عزت ملتی ہے، اس لیے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا. دوسروں کی راہ میں مصیبتیں پیدا کرنے سے آپ ذلیل ہوں گے یا جو پیدا کرے گا، دوسروں کی مشکلیں حل کرنے سے آپ عوام میں محبوب ہوں گے. آپ کو عزت ملے گی. اگر آپ اپنی عقل میں اضافہ نہیں کریں گے تو ذلیل ہوں گے, عقل میں اضافہ کریں گے تو آپ کو عزت ملے گی. تو اسلام دین فطرت. اب علم کی بات چل رہی ہے, علم کا حاصل کرنا انسان کی فطرت ہے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. معاشرہ بعض میں بگاڑ دے تو وہ بات ایک الگ ہے. آپ نے اکثر لوگ صاحب اولاد ہوں گے, آپ کو تجربہ ہوگا. دیکھیے, یہ بچہ ابھی ابھی کارخانے اور قدرت سے گھر کر آیا ہے, اس کی فطرت اصلی فطرت ہے. تو اب آپ کیا دیکھیں گے کہ بچہ ذرا سا توتو پوتو کرنے لگا اور ذرا سا بولنے لگا, تو سب سے زیادہ جو جملہ آپ کو سنائی دے گا وہ یہ, پاپا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. نہ سمجھ والدین وہ ہوتے ہیں جو اس کو جھڑک دیا کرتے ہیں. جھڑک یہ نہیں, یہ اس کی فطرت بشری ہے جو سوال کرا رہی ہے. وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو چیزوں کا جاننا فطرت بشری میں ہے. انسان اللہ کے پاس سے جب اس دنیا میں آتا ہے تو یہ فطرت لے کر آتا ہے کہ وہ چیزوں کو جاننا چاہتا ہے, چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہے. اس لیے علم کا حاصل کرنا انسان کی اصلی فطرت ہے. اب ماحول اس کو بگاڑ دے تو بات پھر اس کی الگ ہوتی ہے. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے رکھ کیا, کل دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ کی تھی. مسلم بین الفریقین یہ حدیث ہے کہ طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمہ, علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے ہر مسلمان مرد, ہر مسلمان عورت پر. آپ کے ملاؤں نے کیا کیا, اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے اس لیے کہ میں پوری دو مجلس علماء کی شان میں پہنچ چکا ہوں. اب مجھے کوئی فکر نہیں کہ آپ سمجھے میں اینٹی علماء ہوں, کبھی اینٹی علماء میں اینٹی ملا ہوں, بس آواز آخری میں تو میں کہہ رہا ہوں. تو آپ کے ملاؤں نے کیا کیا کہ پہلے تو تعلیم گاہوں کے دروازے ہماری بچیوں کے لیے بند کیے, اور جب تعلیم گاہوں کے دروازے بند ہونے کی وجہ سے ان کا مینٹل گروتھ, ان کی دماغی رش و نما کمزور ہو گئی, تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ عورتیں تو ناقص العقل ہوتی ہیں, عورتوں کی عقل کم ہوتی ہے. آپ کسی کو بھی نہ پڑھائیے وہ بدھو ہو جائے گا, آپ کسی آدمی کو نہ پڑھائیے, کسی مرد کو نہ پڑھائیے, جاہل لے کے دیکھیے وہ بدھو ہو جائے گا. تو تعلیم انسان کے دماغ پر ضلع کرتی ہے. اب آج دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے, لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا تو اب لڑکیاں آگے جا رہی ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ پھسڈی وہ پیچھے رہے جا رہے ہیں. تو اللہ کی طرف سے عطا میں کوئی کمی نہیں تھی. اس کا ارشاد ہے کہ لائن, یہ عجیب و غریب بات ہے, لائن سکر تم لازیزن نہ تم. یہ مسئلہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اس کی جس نعمت میں جتنا اضافہ چاہتے ہیں اس کو روکیے نہیں, اس کو اتنا ہی استعمال کیجیے. میں نے اس کے آپ کے سامنے یہاں ہر سطح فکری اور لیول اپنے اسٹینڈنگ کے لوگ موجود ہیں, بہر اس سے بہتر واقع کر سکتے ہیں. دنیا کا جو ذہین ترین انسان مانا جاتا ہے وہ آئنسٹائن ہے. بچوں تم کو معلوم ہوگا آئنسٹائن ہے. اب تو انسان یہ بھی ناپ لیتا ہے کہ انسان نے اپنے دماغ کو کتنا استعمال کیا. تو آئنسٹائن جو دنیا کا ذہین ترین انسان مانا جاتا ہے, اس نے بھی اپنے دماغ کو صرف 25% استعمال کیا تھا. 75% اس نے بھی استعمال نہیں کیا. مگر جس نے 25% 25% اپنے دماغ کو استعمال کیا تھا, اس نے کتنے مسئلوں کے جواب دے دیے, کتنی مشکلوں کو حل کر دیا, کتنی بڑی شخصیت بن گیا. تو ہمارا انسان اگر 25% اپنے برین اور دماغ کو استعمال کر کے دنیا کے ہزاروں مسئلوں کو حل کر سکتا ہے, تو اگر کسی نے اللہ کی اس نعمت کو 100% استعمال کیا ہو اور وہ ممبر پر بیٹھ کر کہے کہ جو چاہے مجھ سے پوچھ لو,
نعرہ حیدری, ہے اس کا کرم ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے کوئی شاید بیکار نہیں دیا تم کو, استعمال کرو,
جتنا استعمال کرتے جاؤ گے اتنا بڑھتا جائے گا. دماغ کو استعمال کرو, دماغ بڑھتا جائے گا. دماغ کو معطل کر دو, دماغ سوکھ جائے گا.
ابھی
ہندوستان آپ صحیح تو آپ سمجھ رہا کہ ہندوستانی سے آئے نہیں ہیں, بچے کوئی جو ہندوستان سے آیا ہے وہ اپنے کو بھیا مہاجر وہاجر مت کہا کیجیے اپنے آپ کو, بس اب یو آر پاکستانی ڈیٹ سال. ہمارے ابھی تو یہاں سے گئے مہاجرین, میں روپئے تو ریفیوجی نہیں کہتا, سب اپنے کو انڈین کہتے ہیں. لیکن بات آپ کی بیک گراؤنڈ وہی ہے تو آپ بہت سے واقعات معلوم ہوں گے. ابھی کمبھ میلہ ہوا تھا, وہاں ایک سادھو تشریف لائے, ان کا آدمی ہوں, اور وہ نیچے کرنا بھی چاہے تو ہاتھ نیچے ہونے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مدتوں تک یہی ان کی ریاضت تھی, یہ ان کی تپسیا تھی کہ ہاتھ انہوں نے اونچا رکھا. جب ہاتھ کو حرکت نہیں دی تو اللہ نے اس کو سزا کیا دی کہ ہاتھ کو وہیں پر جام کر دیا کہ یہ ہاتھ ہم نے صرف ہو دیا, اگر تم نہ رکھو, اگر تم نے اس کو یوں ہی رکھا, اس کو حرکت نہیں دی, کام نہیں لیا, تو ہم نے اس کو جام کر دیا. تو جس حادثے کو بھی یا جس عضو کو بھی آپ اللہ سے جتنا زیادہ استعمال کریں گے, اللہ کریم ہے, اتنی ہی طاقت دیتا جائے گا. وہ کہتا ہے کہ ہم نے سب چیزیں تم کو استعمال کرنے کے لیے دی ہیں, جام کرنے کے لیے تھوڑی دی ہیں. جام کرو گے تمہاری صلاحیتیں ختم ہوتی جائیں گی. تو علم کا حاصل کرنا, میں نے کیا کہ بہت ہی والدہ ہے چیز عورتوں پر سے ثابت ہے, مگر علم کا حاصل کرنا مردوں عورتوں دونوں پر ایک طرح سے واجب ہے. اور پھر میں نے کہ آپ کے سامنے کہ ہر عبادت بعد بلو واجب ہوتی ہے, مگر علم کا حاصل کرنا وہ ہے کہ جو ماں کی گود سے لے کر قبر کے کنارے تک سانس کا چلتا ہے. اس میں سبق ہے ان حضرات کے لیے کہ جو علم کو محدود کر دیتے ہیں چند رسمی دینی باتوں کے اندر. آج دو حدیثیں میں سلوچ اور پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ بھی سننی شاید سب جگہ موجود ہیں. دیکھیے بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو جگہوں سے مخصوص ہیں, یعنی وہ عبادت آپ اس جگہ کے علاوہ کہیں کر ہی نہیں سکتے. مجلس آپ امام بارگاہ میں کر سکتے ہیں, مگر اعتکاف نہیں کر سکتے. آپ اعتکاف اپنے گھر پر نہیں کر سکتے. اعتکاف صرف اور صرف مسجد کے اندر ہو سکتا ہے, بس اور کہیں نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے؟ اگر آپ حج کرنے کے لیے جانا چاہیں اور آپ کہیں کہ اس کالے کلوٹے گھر کے گرد چکر کیا لگائیں, چل کر وائٹ ہاؤس کے گرد چکر لگائیں, میں کیا کہوں آپ کے سامنے کہ خاتم الحرم کا حج وہیں ہوتا ہے وائٹ ہاؤس میں, لیکن آپ کا حج نہیں ہوتا. طواف کرنے کے لیے آپ کے لیے ایک جگہ بولیے, وہیں پر آپ طواف کر سکتے ہیں. صحیح کرنے کے لیے ایک مقام بولیے, وہیں پر آپ صحیح کر سکتے ہیں. قربانی کے لیے جگہ موجود ہے, وہیں پر آپ قربانی کے, دیکھ رہے نا؟ تو بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے جگہ موجود ہے, مگر جب علم کی بات آتی ہے تو پھر حضور کیا فرماتے ہیں کہ اطلب العلم ولو کان بالسین, علم کو حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں ابو زمانے کے لحاظ سے چین جانا پڑے. تو اب چین جائیں گے تو کیا کہا کے لیے آپ جائیں گے؟ رسائل پڑھنے کے لیے. چین جائیں گے تو آپ کہہ کے جائیں گے مقاصد پڑھنے کے لیے, کفایا پڑھنے کے لیے, مختصر النافع پڑھنے کے لیے, شرائع الاسلام پڑھنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ کہ عبادتوں کے لیے جگہوں کی پابندی ہے, مگر علم حاصل کرنے کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہے. جہاں بھی تمہیں علم مل رہا ہو جا کر علم کو اپنی دین کو پہچانیے, معرفت حاصل کرنے کے لیے جا کر حاصل کرو. بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جس میں شخصیتوں کی قید لگی ہوئی ہے. بھائی اب آپ کیا ہے قید؟ ہر شخص نماز نہیں پڑھ سکتا, اس کی قرت صحیح ہونا چاہیے, بالغ ہونا چاہیے, عاقل ہونا چاہیے. الگ ہوتا نہیں کبھی عاقل, بات یہی ہے کہ بالغ ہو اور عاقل ہو اور عادل ہو. کھلم کھلا معاذ اللہ گناہ نہ کرتا ہو, اور بھی شرطیں, اتنی شرطیں لگی ہوئی ہیں. ہمارے دوسرے بھائی ہیں, ان کے شرطیں نہیں ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ سارے حالات کے باوجود جو آپ کی نظروں میں ہیں اس کے بعد بھی ائمہ طاہرین نے اسلامی اتحاد کے لیے کتنا زور دیا ہے کہ بھائی آپ ذرا بہت بات غور کریں کہ اگر کوئی شیعہ نماز پڑھ رہا ہے تو اسے 2500 چیزیں آپ کو دیکھنا پڑے گی, یہ بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ 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 ہے کہ نہیں ہے, سب کچھ دیکھنا پڑے گا. لیکن وحدت اسلامی کی اہمیت ائمہ 12 کے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی غیر شیعہ نماز پڑھ رہا ہے سب ختم. اس کے مسائل کی تفصیل مجھ سے آباد ہے, پوچھ لیے گا مربنی جان کی. آپ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, کیا آپ کی جماعت الگ ہوتی ہے؟ سارا نماز پڑھتے ہیں. مسجد نبوی میں آپ جاتے ہیں, آپ کافی کو مجاہدہ فرمائیں, جس میں ایک شخص آگے کہتا ہے کہ فضل رسول آپ نے کہا ہے کہ آپ اہل سنت کے ساتھ نماز پڑھا کریں انہی کے مسجد میں جا کر جماعت میں, مگر وہاں میرے ساتھ بڑی پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے؟ کہا مشکل یہ ہے کہ وہاں پہ خارجی آتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں. ادھر اس نے مسجد میں مجھے دیکھا اور اس نے مولا علی کو گالیاں دینا شروع کر دی, معاذ اللہ سب و شتم کرنا شروع کر دیا, تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا. امام نے کیا فرمایا؟ اور کیجیے. امام نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو, گناہ سے گناہ کو نہیں مٹایا جا سکتا. وہ اگر امام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے تو مسجد میں جانا نہیں چھوڑ سکتے, بلکہ احتیاط کرو کہ ایسی جگہ پر جا کر کھڑے ہو کہ تم کو دیکھنے نہ پائے. اب میں دنیا بھر میں گھومتا ہوں اور میں تو ہر ایک بھائی جو امام نے فرمایا ہے اور جو ہمارے یہاں علماء کا فتویٰ ہے تو دیکھتے ہی نہیں کون نماز پڑھا رہا ہے. اب یہاں تو سارا اسلام سمٹ کر آ گیا داڑھی کے اندر, اتنی بڑی داڑھی ہونا چاہیے, داڑھی نہیں تو اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھیں گے. یورپ میں جا کر دیکھے کلین شیو لوگ کوٹ پہنے ہوئے پینٹ پہنے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں, میں تو پیچھے سب سے گاؤں سے تو سنی سنائی بات نہیں ہے. سنی بات کیا ہے, مصر میں میرے کوئی دوست گئے, انہوں نے بتایا کہ مصر میں ہم گئے مسجد میں تو ہم نے دیکھا کہ جہاں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر ابا کبا وہ جو سب رسمیں ہوتی ہیں یونیفارم نماز پڑھانے کی وہ سب وہاں پر ٹنگی ہوئی ہے اور ایک داڑھی بھی ٹنگی ہوئی ہے. مگر یہ داڑھی کو ٹنگی ہوئی آرٹیفیشل داڑھی, تو وہ دیکھا کہ وہ امام صاحب تشریف لائے کوٹ پتلون میں, آنے کے بعد جلدی 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 کوٹ کو اتارا پتلون کو اتارا اور وہ اس طرح کو عربی لباس بھاؤ پہنا اور اس کے بعد وہ داڑھی کی اوٹ لگ رہی تھی وہ اتار کے کھٹ کے انہوں نے لگائی اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی. دیکھا آپ نے, تو ہمارے یہاں شرطیں لگی ہوئی ہیں, ہر ایک کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن جب علم حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو رسول کی حدیث آتی ہے کہ خذ العلم ولو من فم مشرک, اگر علم تم کو مشرک سے مل رہا ہے, ہندو سے مل رہا ہے اور کوئی مشرک ہو اس سے مل رہا ہو تو علم کے حاصل کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اپنے دین کی معرفت کے سلسلے میں آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات رہنا چاہیے ہے کہ یہ جو آپ کے دماغ میں بات بٹھا دی گئی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو پڑھ کے تم گمراہ ہو جاؤ گے, تو سائنس اور ٹیکنالوجی کو پڑھ کے آپ گمراہ نہیں ہوں گے. جو زمانہ آ رہا ہے اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو چھوڑ کے آپ گمراہ ہو جائیں گے, اس لیے کہ جو مسائل پیدا ہوں گے اس کا جواب آپ نہیں دے سکیں گے. میں آپ کے سامنے صرف ایک بات سمجھ جاتا ہوں, صرف ایک بات آپ توجہ فرمائیے. قرآن آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے, جتنی گہری نظر آپ کی سائنسز پر ہوگی اتنا ہی آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا. ایک لفظ بتاتا ہوں, صرف ایک لفظ بتا رہا ہوں. قرآن میں اللہ کے لیے ایک لفظ آیا ہے البدیل, البدیل بے دال یہ عین. بدی کے معنی کیا ہیں عربی میں؟ بدی کے معنی ہیں کہ ایسا پیدا کرنے والا کہ جس کی خلقت میں ڈپلیکیشن نہ ہو. ایک دوسرے کی نقل نہ ہو. اب آپ غور فرمائیں کہ جب تک ہمارے پاس تھوڑا سا علم تھا ہم کو اچھا یہ صفت کب پیدا ہو سکتی ہے کہ جو چیز بنائے وہ نئی, کوئی ڈپلیکیشن نہ ہو. میں مجھ سے پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, کبھی کبھی ڈپلیکیشن ہو جاتا ہوگا, اوائڈ کرتا ہوں لیکن میں یاد تو ہٹک رکھوں, یہ میرا مطالعہ محدود ہے بھائی. تو ڈپلیکیشن صرف وہیں نہ ہوگا کہ جہاں قدرت لامحدود ہو, اور قدرت لامحدود وہی ہوگی کہ جہاں علم لامحدود ہو. قدرت ٹکی ہوئی علم کے اوپر. تو اب انسان کے بعد جب تھوڑا سا علم آیا تو اس کو اس بات کا یقین ہوا کہ دستخط ہم کرتے ہیں, سگنیچر ہم کرتے ہیں, یہ جعلی بن سکتی ہے, اس کی نقل ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہاتھ کا انگوٹھا. میرے عزیزو آپ کبھی غور کیجئے گا کہ اب تک کتنے انسان پیدا ہو گئے ہوں گے. اس وقت 6 ارب ہیں, اس وقت 6 ارب انسان ہیں, اور کئی ارب انسان اب تک پیدا ہو چکے ہوں گے, اور یہ اتنا سا انگوٹھا. مگر یہ اس کی قوت لامحدود کا ثبوت ہے کہ خربوں خربوں انسان پیدا کیے مگر ایک کا نشان دوسرے سے نہیں ملتا. یہی ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ جس کو آپ بنائیں گے اس کی نقل بن جائے گی, سمجھیے کچھ, جس کو آپ بنائیں گے اس کی نقل بن سکتی ہے, جس کو وہ بنائے گا اس کی نقل. بچوں سنو سنو, میں تمہارا ایمان مستحکم کرنے کے لیے آیا ہوں, دن کا معرفت سبجیکٹ ہی میں نے اس لیے لیا ہے. اب سائنس آگے بڑھی, ٹیکنالوجی آگے بڑھی, تو اسلام کمزور ہوا یا مضبوط ہوا؟ ایک لفظ طلبا خالی میں کہہ رہا ہوں, اور یقین ہے تو جو جس سائنس کے ماہر ہیں ان سے پوچھ لیا کہ میں نے جھوٹ تو نہیں بولا. معذر اللہ, تو اس اب تک ہم کو صرف نہیں معلوم تھا, اور آج بھی اب امریکہ میں شروع ہو گیا کہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے فنگر پرنٹ لیتے ہیں اور پھر ڈیجیٹل طریقے سے اس کو ڈیزالو کر کے اور پھر اس کا اسٹاک کر لیتے ہیں. میں آج معلوم ہے نا کہ سب چیزیں دھوکہ دے سکتی ہیں مگر اللہ کا بنایا بھائی انگوٹھا دھوکہ نہیں دے سکتا. کیسے ممکن ہے کہ خربوں خربوں انسان پیدا ہوئے ہوں؟ اور پھر مزے کی بات یہ کہ اگر آپ اپنا نشان مٹانے کے لیے انگوٹھے کو جلا دیں اور نئی کھال پیدا ہو تو وہ نئی خال نیا نشان لے کر پیدا نہیں ہوگی, وہی پرانا نشان لے کر پیدا ہوگا. اس کے بعد بھی لوگ اللہ کو نہیں مانتے, تو اس وقت ہم کو یہی معلوم تھا. اب میرے پر آپ یقین کریں, ممبر پر میں بغیر اسٹڈی کے اور بغیر مطالعے کی کوئی بات کبھی عرض نہیں کرتا ہوں, سمجھ لیجیے کہ صحیح کہتا ہوں. اب جب سائنس آگے بڑھی اور گھڑی کی سوئی بھی آگے بڑھ رہی, میری مصیبت یہ ہے, ابھی 3 دن 4 دن پہلے کی بات ہے, میں نام لے دیتا ہوں, آغا خان ہاسپٹل کے ڈاکٹر برق صاحب ہیں, مقصود برق یا پتہ نہیں کون سے برق, بہرحال بہت بڑے یہاں کے وہ ماہر چشم ہیں. میں ان کو اپنی آنکھ دکھانے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ آنکھ کیسے کام کرتی ہے, تو آنکھ کا ایک کتنا بڑا ماڈل, امیلی پٹیل صاحب میرے ساتھ شو لے گئے تھے, اب مجھے پوچھ لیجیے گا, اتنا بڑا ماڈل رکھا تھا, انہوں نے اسے بتایا کہ یہ آنکھ کیسے کام کرتی ہے. اس تفصیل میں جاؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی. اپنے محبوب کی قدرت کا آپ اندازہ کیجیے کہ آنکھ کے ڈھیلے کے اندر, ڈھیلے اور دماغ کے اندر ایک چھوٹی سی ٹنل ہے, چھوٹی سی سرنگ ہے, بالکل چھوٹی سی, اس کے اندر سے آپٹک وائرس جاتے ہیں, تار جاتے ہیں جو دماغ کو میسج دیتے ہیں کیا چیز سامنے آئی ہے. کتنے ہوتے ہیں وہ تار پتا ہے آپ کو؟ ایک باریک سوراخ ہے. اب آپ جا کے ڈاکٹر بکرا سکون یہیں پہ رہتے ہیں, وہ دور ہے بھی گلشن اقبال میں رہتے ہیں, یہ آغا خان میں جا کے پوچھ لیجیے, پرسنل ڈاکٹر میں دکھایا انہوں نے. وہ آنکھ کے ڈھیلے کے اندر سے دماغ کے اندر جو آپٹک وائرس جاتے ہیں, تار جاتے ہیں, ان کی تعداد کتنی ہے؟ 12 لاکھ. تار ہیں, تار وائر کہ جو کنیکٹ کر رہے ہیں آپ کے ڈھیلے کو دماغ سے. اور یہ انہوں نے بتایا مگر مجھے پہلے سے معلوم ہے, میں نے پٹیل صاحب بتایا کہ یہ بھی ہے, یہ آنکھ کا آپ کا ڈھیلا, اس میں جو رگیں لپٹی ہوئی ہیں اس کی لمبائی کتنی ہوں گی آپ امیجن کیجئے کتنی ہوگی, اب اس طرح ڈھیلا ہے کہ وہاں دبا پتھر تھوڑی ہے, اتنا سا ڈھیلا ہے, اس میں رگیں جو لپٹی ہوئی ہیں اگر ان کو کھول دیا جائے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی آپ کو بتائیں, کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے آپ بتا دے گا کہ اگر اس ڈھیلے کی رگوں کو آپ کھولیں تو اس کی لمبائی 300 میل ہو جائے گی, 300 میل 300 مائل رگیں ایک ڈھیلے کے اندر لپٹنگ ہیں. اور میں نے جا کر ان سے اپنی پرابلم بتائی, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں جب صبح کو اٹھتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھوں میں کچھ چپچپاہٹ تھی آنے لگی. آپ بچوں بچوں خدا کے لیے سمجھو, واجبات کو جانے دو, ہر کام کو جانے دو, مستحبات کو دیکھو, جو چیزیں ریکمینڈیڈ ہیں صرف اس کی گہرائیوں کو دیکھو, تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا. تو میں نے کہا وہ کچھ کیس تھا مجھے یہاں پانے لگا ہے, یہ پتہ نہیں کیا بات ہے. تو ان کا ایسا ہوتا ہے کہ یہ حصہ جو ہے آنکھ کا جو کویا کہلاتا ہے, یہاں پر پانی آ کر جمع ہوتا ہے, اگر یہ پانی یہاں سے نہ نکلے, یہ گریسنگ کے لیے ہوتا ہے کہ آنکھ کو گریس کرتا رہے اور اس میں خرابی نہ آنے پائے, لیکن کوئی اگر پرابلم آ جاتی ہے اور یہ پانی یہاں سے نہیں نکلتا ہے تو پھر وہ چیپ یا لفیسا مادہ جو بننا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی بہتر ترکیب مولانا صاحب یہ ہے کہ آپ جب منہ دھویا کریں تو منہ دھوتے وقت اپنی انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کو یہاں پر ایسے ایسے کر لیا کریں تو وہ ریلیز ہو جائے گا. اور جیسے ہی ان کا میں نے کہا او ہو ہو میری تو آنکھیں آپ ہی نے کھول دی, میں نے کہا اسی لیے ہمارے یہاں شریعت میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جب وضو کرو تو وضو کرتے میں اپنے آنکھوں کے کوئوں کو بھی یوں یوں مسل لیا کرو. یہ مستحب بات ہے, مگر آپ ایک مستحب میں بھی دیکھیے کہ آپ کی صحت کا لحاظ, کہ یہ پانی یہاں پر جمنے نہ پائے, جب جمنے آپ کئی مرتبہ ایسے ایسے کریں گے تو پانی کیسے ٹکے گا, تو چیپ بننا بند ہو جائے گا, وہ لس لسا مادہ بننا بند ہو جائے گا اگر آپ بلو میں صرف اتنی سی احتیاط کر لیں. اور خود میرا اپنا اسپتال ہے اللہ کے فضل سے, بلکہ آپ کا اپنا اسپتال ہے لکھنؤ میں, بہت بڑا اسپتال ہے ماشاء اللہ. کچھ مجھے گاؤں کی پرابلم ہو رہی تھی گٹھیا جسے کہتے ہیں, تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا, وہاں بھی میری آنکھ کھلی, تو ڈاکٹر نے کہا کہ علاج تو اس کا ہوگا مگر اس کا سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ مولانا صاحب جب آپ نہایا کیجیے تو پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اس کے بیچ میں ایسے ایسے ہاتھ کو پھرا لیا کیجیے تو یہ تکلیف آپ کی چلی جائے گی اور نہیں ہوگی, دس از اے پریونٹیو ٹیکنیک. اور وہ تو ہندو, ان سے میں کیا کہتا, مگر جب ان کہا کہ جب آپ غسل کریں, جب آپ اسنان کریں, جب آپ نہائیں تو انگلیوں کے درمیان میں اس طرح سے پانی لے لیا کیجیے تو آپ کو گاؤٹ کی پرابلم نہیں ہوگی, تب میں متوجہ ہوا کہ ہمارے یہاں تاکید کیوں ہے کہ جب غسل کیا کرو تو پیروں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان انگلیوں کیسے پھرا لیا کرو. اور چھوٹی باتیں تو اب اس نے آنکھ بنائی, تو میری اور آپ کی آنکھ ایک ہے. جتنے انسان آج دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں سے کسی دو کی بھی آنکھیں ملتی ہی نہیں, البدی وہ ہر شے انوکھی بناتا ہے, وہ نقل کی طالب علم نہیں ہے, کاپی نہیں کرتا. اور کیجیے کہ وہ کتنے انسان ہیں اور کتنے مر گئے ہوں گے اور کتنے آنے والے ہیں, جب تک آپ انلمیٹڈ پاور کے قائل ہو کر کیا پالیں گے. لیکن اب ہر ایک کی آنکھ الگ کیوں, اس لیے کہ اب خدا بھلا کرے وہ حضرت اسامہ کا, تو ان کی وجہ سے ہم سب مصیبت میں آ رہے ہیں. اب ہر ایک کی آنکھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک کیمرہ لگا ہوا ہے اس کیمرے کے اندر جھانکی اور وہ کیمرہ آپ کی تصویر آنکھ کی لے لیتا ہے, تو اگر دو آنکھیں ملتی ہوئی ہوتی تو یہ تصویریں کیوں لی جا رہی ہوتی, ڈیجیٹل فوٹو لی جاتی. اس کا مطلب کہ ہر آدمی کی آنکھ اپنی جگہ پر ایک بالکل الگ ہے. اور کریں تو آپ کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے بتائیے. درخت کتنے درخت ہیں کوئی شمار کر سکتے ہیں آپ, اور ہر درخت میں کتنی پتیاں ہوتی ہیں, کتنی لیوز ہوتی ہیں, آپ شمار کر سکتے ہیں؟ مر جائیں ہم اور آپ نہیں شمار کر سکتے, لیکن اس کی قدرت کو آپ دیکھیے کہ آپ کسی باٹنی کے ایکسپرٹ سے پوچھیں نیم کے درخت میں کتنی پتیاں ہوتی ہیں, امرود کے درخت میں کتنی پتیاں ہوتی ہیں, آم کے درخت میں کتنی پتیاں ہوتی ہیں, درختوں کو کتنے لاکھوں قسم کے درخت ہیں اور ہر درخت میں لاکھوں کروڑوں پتیاں, مگر کیسا وہ صاحب قدرت ہے کہ دو پتیاں کبھی ایک طرح کی نہیں ہوتی. کسی باٹنی کے ایکسپرٹ سے آپ پوچھ لیں, کبھی دو پتیاں ایک طرح کی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ البدیع ہے. تو جتنا جتنا سائنس آگے بڑھتی جائے گی البدیع کی تفصیل کھل کھل کر ہمارے سامنے آتی چلی جائے گی. اور بس بابا آخری بات, دو انسانوں کی آوازیں بھی کبھی بالکل ایک جیسی نہیں ہوتی, الگ الگ. اور خلقت ہے اور اسی کی نمایاں, اسی کی نشانیوں میں سے ایک شہر تمہاری زبانوں کا الگ الگ ہونا بھی ہے. 1500 برس پہلے قرآن نے یہ بات کری تھی. ہم سمجھے تھے اس کا مطلب یہ کوئی انگریزی بول رہا ہے, کوئی اردو بول رہا ہے, کوئی ہندی بول رہا ہے, کوئی فارسی بول رہا ہے. ماں مسئلہ یہ تھا کہ ہر ایک کی آواز الگ الگ. تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, جاپان میں یہ ریسرچ ہوئی ہے, اس کی تفصیل میں نہیں پیش کر رہا ہوں. وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, مگر اس کا ثبوت آپ دیکھنا چاہیں تو ثبوت آپ یہاں تو بھی نہیں ہوگا, لیکن امریکہ اور یوروپ میں آپ جا کر اس کا ثبوت دیکھ سکتے ہیں کہ آدمی کے پاس سب کچھ ہے, وقت نہیں ہے. اب آج کے آدمی کے پاس ٹیلی فون ڈائل کرنے کا بھی وقت نہیں ہے, پش بٹن کا بھی وقت نہیں ہے. تو اب کیا ہے؟ وائس ایکٹیویٹڈ ٹیلی فون. تو جو سمجھیے گا, میں نے خود دیکھا, میں کار میں بیٹھا ہوا جا رہا ہوں اور وہ ٹیلی فون لگا ہوا ہے, اب کار اسٹیئرنگ کر رہے ہیں اور زبردست ٹریفک ہے, کیسے بات کریں؟ ان کو بات کرنا ہے تو ڈائل تو نہیں کر سکتے ہیں. سن نمو ذرا سا اپنا ادھر کر کے اس کے مائک کی طرف, ان کا مسٹر حسین. اور جیسے ان کا مسٹر حسین تھوڑی دیر بعد ادھر سے آواز آئی, کیا بات ہے بھائی؟ ابھی کوئی ڈائل ہی نہیں, کوئی بٹن نہیں دبا. ان کا مسٹر حسین, اور مسٹر حسین نے ادھر سن لیا. اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ مسٹر حسین یہ سمجھ لیے گئے کہ ان سے کون بات کر رہا ہے, اس لیے کہ وہاں جو اس کی ونڈو ہے اس کو ان کا نام لکھ کر آ گیا کہ فلاں آدمی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے. دنیا سمجھے, کیا میں کہوں آپ کے سامنے, نہیں کہہ پاتا ہوں کہ دنیا دھیرے دھیرے غیب سے شہود کی طرف جا رہی ہے. تو یہ مت کہیے خدا کے لیے کہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے, وہ الغیب ہے, میٹافزیکل ورلڈ جس کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے. لیکن جتنا جتنا سائنس بڑھتی جائے گی اتنا اتنا غیب شہود میں تبدیل ہوتا چلا جائے گا. اب آپ متوجہ کروں, اب میں نے یہ دیکھا کہ وہ یہ تو بڑی عمدہ بات ہے, ان کا مسٹر حسین, مسٹر حسین ادھر سے بولنے لگے, ان کا مسٹر محمد, مسٹر محمد نے ادھر سن لیا, ان کا عبدالغفار, ادھر سے آواز آنے لگی. میں نے ٹیلی فون اٹھایا, میں نے کہا مسٹر حسین وہ کام ہی نہیں کر رہا ہے. میں نے کہا مسٹر عبدالغفار یہ کیا بات ہے, کیا بات سمجھا؟ وہ ٹیلی فون آپ کی آواز کو پہچانتا ہے, کوئی اور عبدالغفار کہے وہ چپکا بیٹھا رہے گا, کوئی اور مسٹر محمد کہے وہ چپکا بیٹھا رہے گا. خود آپ کی بیگم صاحبہ فرمائیں, میاں تو بولیں گے, وہ تو بولنے کے لیے مجبور ہیں, ٹیلی فون نہیں بولے گا, وہ چپ کا بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ اس کی میموری میں آ گئی ہے آپ کی آواز کی فریکوینسی. کوئی بھی آدمی بات کرے وہ بولے گا نہیں, وہ چپ ہے, وہ کام نہیں کرے گا. جب آپ کچھ کہیں گے تب ادھر سے جواب آئے گا. اس کا مطلب یہ کہ ہر آواز الگ ہے. اور یہیں سے بات یہ آپ سمجھ لیجیے, یہیں سے یہ بات یہ آپ سمجھ لیجیے کہ کوئی آدمی آپ سے سینکڑوں میل دور بیٹھا ہوا ہے, آپ کوئی ٹیلی فون ڈائل نہیں کر رہے ہیں, کوئی پش بٹن نہیں کر رہے ہیں, خالی آپ اس کا نام لے رہے ہیں, ادھر سے جواب آ رہا ہے. اب نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ خالی آپ نام لے رہے ہیں, ادھر سے جواب آ رہا ہے. واٹ دا پرابلم, کیا مشکل ہے؟ تو اگر ہم اپنے دوست کو آواز دیں اور وہ ہزاروں میل کے فاصلے پر ہماری آواز کو سن لے, تو اگر ہم اپنے مولا کو آواز دیں آج چلانا کیسا کر سکتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں پکڑ گیا سائنس کو. انسان کا بنایا ہوا ٹیلی فون آپ نے کہا مشرا کھلا ہوتا تھا, یس واٹ پرابلم, کیا مشکل ہے؟ تو اگر ہم مولا کو پکاریں تو کیا آج اس کو آپ غیر سائنسی کہہ سکتے ہیں؟ وہ کیسے سنیں گے؟ وہ کہاں ہے؟ آپ کیسے سن رہے ہیں؟ آپ اور یہی یہ بھی آپ سمجھ لیجیے کہ میں پکاروں گا تو میرا دوست سنے گا, اس لیے کہ وہ وائس ایکٹیویٹڈ آلہ میری آواز کو پہچانتا ہے. یہی سے یہ بھی آپ سمجھ لیجیے کہ اگر آپ کا رابطہ مولا سے ہے تو آپ کی سنیں گے, اور رابطہ نہیں ہے تو نہیں سنیں گے. پکارا کیجیے, وہ آپ کی آواز سے آج نہیں انہوں نے اپنے کو بنایا ہے. تو ابھی آپ سوچ سکتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنا نام البدی رکھا اور قرآن میں اسے بیان کیا, تو جتنا جتنا سائنس آگے بڑھتی گئی اس بدی کے اندر سے معنی ابھرتے چلے آتے ہیں, اور جتنا جتنا زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے قرآن کی صداقت اور اسلام کی صداقت ہمارے سامنے آتی جاتی ہے. تو اب ملا بیچارے کیا کہتے ہیں کہ یہ نصیب کیا میں کہوں, کچھ کہہ نہیں پاتا, بہت مشکل ہوتی ہے. وہ جمے ہیں, جمود کی منزل ہے, جمود کی منزل ہے. عقل کو استعمال نہ کرو, دین میں عقل کو استعمال نہ کرو. بھائی دین میں عقل کو ہم استعمال نہیں کریں گے تو یہ جانوروں کا دین ہو جائے گا, انسانوں کا دین نہیں رہے گا. سعودی عرب کے قاضی القضاۃ دا چیف جسٹس آف سعودی عرب عبداللہ ابن باز بہت بڑے عالم تھے, منکر میں سے انکار نہیں کر رہا ہوں, بہت بڑی شخصیت تھے, ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا ہوں, مگر پرابلم وہی ہے کہ وہ جس مسلک میں ہے اس میں عقل کا استعمال منع ہے. اور ضرور مسئلہ کیا ہے کہ یک من علم دا دہ من عقل بایس, جنہیں اگر آپ پاس ایک کلو علم ہے تو اس ایک کلو علم سے آپ کو اسی وقت فائدہ ہوگا جب 10 کلو عقل آپ پاس ہو. تو وہاں تو پابندی لگی پہلے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بہت پرانا واقعہ تھوڑی ہے, ابھی ٹائم میگزین میں واقعہ چھپا تھا کچھ سے پہلے جب وہ زندہ تھے. تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ زمین فلیٹ ہے, زمین چپٹی ہے, زمین گیند کی شکل میں نہیں ہے, گلوب کی شکل میں نہیں ہے, اس لیے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ زمین چپٹی بھی ہے. قرآن کہاں کہتا ہے کہ زمین چپٹی, مجھے بھی دکھا دیجیے. تو قرآن تو نہیں کہتا زمین چپٹی ہے, آپ کی عقل چپٹی ہے. وہ تو دیکھیے خدا کا انسان. اچھا وہ کہہ دیا کہ جو شخص کہہ رہا کہ زمین گول ہے ہم اس کا ڈبا گول کر دیں گے, وہ قرآن کے خلاف. یہ دیکھیے یہ مصیبت ہے ہماری, یہ مصیبت ہے. آپ ٹائم ہے جو میں سب پورا کچھ رہے, تو ہوگا کہ جو کہے گا کہ زمین گول ہے ہم کہہ دیں گے تم قرآن کے خلاف, اور خود قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں. وہ تو وہی کہ جب ایک پرنس تفریحی طور پر امریکن اسپیس شپ میں سوار ہو کر تشریف لے گئے گھومنے کے لیے آسمانوں میں, اور وہاں سے جا کر بچش میں خود اسپیس سے انہوں نے زمین کو دیکھا اور زمین انہیں گول دکھائی دی, تو وہ جب نیچے آئے تو ان کے پاس تشریف لے گئے اپنے باد صاحب کے پاس, کہ حضور میں تو اپنی آنکھوں سے زمین کو گول دیکھ کر آ رہا ہوں. خیریت یہ بھی کہ ان کا کہ یہ نہیں کہا کہ آپ ایک ہی شاہد ہیں, شاہد اور چاہیے, شاہدین عدلین ہو تو میں اپنا فتوا بدلوں. تب پھر انہوں نے اپنا فتوا بدلا. تو اس لیے میں نے کہا کہ علماء مصیبت نہیں ہے, ملنا مصیبت وہی کہ جو درباروں سے وابستہ ہوتے ہیں. آتے ہیں اکبر بادشاہ کا, اکبر کو آپ جانتے ہوں گے, اکبر دا گریٹ, اس کی 10 بیویاں تھیں اس لیے اکبر تھا. یہاں ایک نہیں سمجھتی, وہ 10 فٹ سمجھ لے بیٹھا, 10 بیویاں, 1 نہ 2 10. اب وہ کسی نے کہہ دیا کہ صاحب یہ تو اسلام میں تو صحیح نہیں ہے, یہ زیادہ زیادہ 4 شادیاں ہو سکتی ہیں, نکاح ہو سکتے ہیں. تو اس نے درباری قاضی کو بلایا, اور کہا کہ میری 10 بیویاں ہیں. دیکھیے گا بھائی میری 10 بیویاں تو کیا میں مسلمان نہیں رہا؟ اب وہ کیا کریں؟ اکبر کے ایمان کی فکر نہیں ہے, اپنی جیب کی فکر ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا تو وظیفہ بند ہو جائے گا. مجھے سوچنے دیجیے, قرآن مجید میں غور کرنے دیجیے. تو قرآن نے بھی کہا پہلے کہہ دیا کہ جو ہم سے ہدایت دینا چاہے گا ہم اس کی ہدایت کریں گے, جو ہم سے گمراہی چاہے گا ہم کو اور دھکیل دیں گے. کہ نہیں حضور آپ کوئی نو ہار کوئی حرج نہیں ہے, 10 دنیا ہیں اور پھر بھی آپ مسلمان ہیں. عذرو قرآن لو آ گیا, قرآن دیکھ لیا آپ نے, عذرو قرآن مسلمان. سنیے اور یاد رکھیے یہ واقعہ, یہ ہسٹوریکل یہ واقعہ ہے. تو اس نے پوچھا کیسے کہا؟ قرآن مجید میں یہ ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم نکاح کرو جو عورتیں تم کو اچھی لگیں, دو سے نکاح کر سکتے, دو تین چار, لیکن اگر عدالت میں کرنے کا خوف ہے تو ایک. اب حساب کے بڑے پکے تھے, چلنے کے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دو تین چار اور ایک, تو دو تین کتنے ہوئے؟ پانچ. پانچ چار کتنے ہوئے؟ نو. نو اور ایک کتنے ہوئے؟ دس. ان کا ذرا پلاؤ. یہ کوئی کہانی نہیں ہے, ہسٹوریکل فیکٹ ہے, میں نے خود انگریزی اسٹریم کو کھائی. ان کا دو اور تین پانچ, چار نو اور ایک دس. اور ایسے ہی بہت زیادہ ہوتی تو پھر وہ اس کا ملٹیپلیکیشن شروع کر دے, تو دو تین چھ اور چھ چوک 24. وہ یہ بھی کر سکتے تھے. تو علم آپ کے لیے ایک نعمت ہے, مگر علماء آپ کے لیے نعمت ہے, مگر ملا آپ کے لیے مصیبت. ان لوگوں سے بچیں جو آپ کی عقلوں پر پہرے بٹھاتے ہیں, جو آپ کو سوچنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. قاضی سریح بہت بڈھا تھا, دور خلافت چلا رہا تھا, یہاں تک کہ دور یزید آ گیا اور امام حسین نے مدینہ چھوڑا. سارا واقعہ آپ معلوم ہے. تو یزید نے اسے بلایا قاضی کو اور کہا کہ حسین کے قتل کا فتویٰ دو. تو آپ دیکھیے کیسے فتویٰ دوں, فاطمہ کا لال, علی کا فضل, رسول کا نواسا, کیا خطا ہے؟ کوئی رسول نہیں کیا ہے, کسی کو مارا نہیں ہے, کسی کو قتل نہیں کیا ہے, مدینے سے مکے گئے, کون سی ایسی بات ہے تو جو میں ان کے فتوے کے قدر کا فتوا دے دوں؟ سارے فتوا تم کو دینا پڑے گا. جب آپ تاریخ پڑھی خدا قسم, جب زیادہ پریشر پڑا تو زمانے میں فاؤنٹین پین ہوتا ہی تھا, وہ قاضی جو ہوتے تھے ان کے پاس لوہے کا قلم دان اور لوہے کا قلم ہوتا تھا, اس سے لکھا کرتے تھے. تو اس نے وہ لوہے کا قلم دان اٹھا کر سر پر مارا دھڑ اور سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہوا, سر پھوڑ لیا اپنا. نام لالا گزشت ہو گیا, دن گزر گیا, رات آئی. یزید نے اپنے ایک معتمد انسان کو بلایا, کچھ اشرفیاں تھیلی میں رکھی دیں اور کہا جاؤ ان کو قاضی صاحب کو دو. قاضی صاحب کے سامنے جب وہ اشرفیاں رکھی گئیں, دیکھیے آپ کے پیسے میں کتنا زور ہے, جس نے قتل حسین کے فتوے کے لیے اپنا سر اپنے ہاتھ سے پھوڑ لیا تھا, لوہے کا قلم دان مار لیا تھا اپنے سر کے اوپر, جب اس کے سامنے کھنکھنا کے اشرفیاں ڈھیر کر دی گئیں تو کہا یہ مال دنیا ہونیا کی تو میرے دن کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن میں ذرا غور کر رہا ہوں, کل صبح آ کے بتاؤں گا. اور پھر اشرفیوں میں اتنا زور تھا کہ جس نے ایک دن پہلے قتل حسین کے فتوے پر اپنا سر پھوڑا تھا, دوسرے دن جب دربار یزید میں آئے تو قتل حسین کے فتوے پر مہر لگی ہوئی. اس لیے میں ملاؤں سے بھڑکتا ہوں جو درباروں سے وابستہ ہوتے ہیں, جن کے سب حکومتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. میں نے آپ کے سامنے آیت اللہ خمینی کا واقعہ پیش کیا تھا,
لکھنؤ کا واقعہ آپ سن لیں, ابھی ایک منٹ باقی ہے. لکھنؤ میں جو ایک دم سے ہمارا مسئلہ کتنا پھیلا, یہ کیسے پھیلا, ایک غریب انسان جس کا نام دلدار علی تھا, اب سے 250 برس پہلے تقریباً, اس کو علم کے حاصل کرنے کا شوق ہوا. اتنا غریب تھا کہ گھر میں لالٹین بھی نہیں تھی, تو بلیے کی دکان پر جو چراغ جلتا تھا اسی کی روشنی میں جا کر وہ پڑھتے تھے. جب پڑھ لیا تو کہا میں عراق جاؤں گا, عراق کیسے جاؤں, پیسہ نہیں ہے. تو لکھنؤ سے بمبئی تک پیدل گئے, 3 مہینے میں پہنچے. وہاں سے پھر گو بہی جہاز زمانے میں جو بادبانی چلا کرتے تھے اس سے عراق گئے, اور وہاں سے اصول علم کر کے پلٹے. یہ پہلا مستحق تھا کہ جو شمالی ہندوستان کی سرزمین پر وارد ہوا. اس وقت نواب آصف الدولہ کا زمانہ تھا, اور آصف الدولہ اپنے پیش رو بادشاہوں کی طرح سے وہی سب نشے وشے کی چیزیں استعمال کیا کرتے تھے. تو جب پلٹ کرائے تو وزیر اعظم سے نواب کا فضل حسین خان, ان کا نماز جمعہ ہو جائے, کہاں نماز جمعہ, شروع کوئی مسجد بھی نہیں تھی, تو ان کے گھر کے اوپر نماز جمعہ ہوئی. ایک چھوٹا سا ممبر بنا کے رکھ دیا گیا. وزیر نے کہا کہ حضور, اب نماز جمعہ میں خطبہ ہوتا ہے, خطبہ موعظہ ہوتا ہے, تو ان کا حضور موعظے میں سب باتیں کیجیے گا, بادشاہ سلامت کو ان چیزوں کا شوق ہے, اس کے بارے میں آپ کچھ نہ فرمائیں تو بہتر ہوگا. وہ جب گئے ممبر کے اوپر تو شروع سے لے کر آخر تک اسی چیپٹر پر, اسی ٹاپک پر سارا موعظہ, اور نتیجہ یہ ہوا کہ کفظ الحسین کا تو سر کانپ رہے تھے کہ آپ قبلہ کعبہ ممبر سے اترے اور ان کے ساتھ ہی ان کا سر اترا. مگر دیکھا یہ کہ جیسے ہی جن کا بعد میں لقب غفرا مآب ہوا, ممبر سے اترے, دیکھا انہوں نے کہ آصف الدولہ آگے بڑے روتے ہوئے, اور جا کر ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا, اور بوسا دینے کے بعد کہا کہ میں یہی دیکھ رہا تھا کہ اسلام ڈرامہ ہے یا حقیقت ہے, مگر آپ کی اس بے خوفی نے بتا دیا کہ اسلام ایک حقیقت ہے, میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں. سارے سونے چاندی کے برتن توڑے گئے. آصف الدولہ سے پہلے کوئی امام بارگاہ آپ لکھنؤ میں نہیں دکھا سکتے, لیکن ایک اور کیجیے گا, ایک ممبر کا اثر یہ تھا کہ کلچر بدل گیا, طرز فکر بدل گیا. جو لوگ لکھنؤ ہو آئے ہیں وہاں تشریف نہ, وہ جانتے ہیں میرے سامنے زرام صاحب تشریف فرمائے, یہ اناؤ کے رہنے والے وہیں سے ملا ہوا ہے. آج بھی دنیا کا سب سے بڑا امام بارگاہ لکھنؤ میں ہے, جسے آج امام بارگاہ کہا جاتا ہے, جس کی کیپیسٹی 3 لاکھ انسانوں کی ہے. آئیے آ کر اپنی نظروں سے اس کا حسن, اس کی خوبصورتی ملاحظہ فرمائیے. کیوں ہوا؟ اس لیے کہ غفران آپ ملا نہیں تھے, عالم تھے. عالم وہ ہوتا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے, غیر خدا سے نہیں ڈرتا. تو ایک معزز اگر پوری بادشاہت کا مزاج طرف دے سکتی ہے تو اس نمبر کی طاقت کا اندازہ کریں. بس برادر نے سیکھ, ایک فقیر کا ذکر ہوا تھا, غفران آپ اپنے وقت کے فقیر تھے. تو حسین نے بھی ایک فقیر کو بلایا. محرم کے دن گزرنے لگے اور لشکر برس چلانے لگے, تو ایک مرتبہ جب کوئی لشکر آتا تھا تو ایسے ذلیل لوگ تھے کہ کربلا کے قریب پہنچ کر گھوڑوں کو دوڑاتے رہ جاتے تھے, تو کربلا کی زمین ہلنے لگتی, بچے دہل جاتے تھے. زینب آ کر پوچھی کہ بھیا یہ لشکر اور آیا ہے, اس میں کوئی آپ کا چاہنے والا تو نہیں ہے؟ حسین یہی جواب دیتی, یہ بھی ہمارے خون کے پیاسے ہیں, یہ بھی ہمارے خون کے پیاسے ہیں, یہ بھی ہمارے خون کے پیاسے ہیں. زمین کربلا چھلکنے لگی تو ذرا نے کہا بھیا آپ کا کوئی دوست نہیں ہے, کوئی میرے بھائی کا مددگار نہیں ہے. میں کہتا ہوں شہزادی آج آ کر دیکھیے, یہ آپ کے سب غلام ہیں, یہ کنیزیں جو ادھر بیٹھی, وہ گئی, کربلا کا دور ختم ہو گیا. امام سوچنے لگے, اس وقت کہا ہاں بچپنے کا ایک دوست ہے, کوفہ میں رہتا ہے, مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے, حبیب اس کا نام ہے, حبیب بن مظاہر. امام نے خط لکھا اور نصرت کے لیے دعوت دی. خط بند کر رہے تھے کہ زینب نے کہا بھی بند نہ کیجیے, بھی بند نہ کیجیے, ایک سطر میری طرف سے لکھ دیجیے.
میرے نام کے ساتھ. یہ تو میرا پیغام تھا. میری بہن کیا کہتی ہے کہ العجل العجل, اے حبیب آنے میں جلدی کرو جلدی کرو, نہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور موت ان سے پہلے یہاں پر. یہ خط ایک قاضی لے کر چلا اور کسی صورت سے چھپتا چھپاتا حبیب کے دروازے تک پہنچ گیا. جا کر نوک کیا دروازہ, پوچھا کون؟ کہا انا بریدر حسین, میں حسین کا نامہ بھر ہوں. جلدی سے آیا, آنے کے بعد خط لیا. خط لینے کے بعد سر پر رکھا, آنکھوں پر رکھا, کہا موت کے لیے بلایا تھا. لیکن کوفے کا ماحول کیسا تھا, چھپا کے خط رکھ دیا. کس کا خط تھا؟ بیوی نے پوچھا. کا فرزند فاطمہ کا حسین. کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا ہے کہ میں دشمنوں میں گھر گیا ہوں, میری مدد کے لیے آؤں. کہا تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ ارے دو بادشاہوں کی جائیں گے, مجھ سے کیا کر لو؟ بس ایک مرتبہ بیویوں کا بھی احسان ہے. کہا احسان ایک مرتبہ بیوی شیرنی بن کے اٹھی. کہا حبیب رسول کا فرزند تم کو مدد کے لیے بلائے اور تم یہ کہو؟ لو یہ چادر ہو کے میری بیٹھو تم, میں جاتی ہوں. مومنہ مومنہ بات یہ نہیں ہے, میں نہیں جاؤں گا مولا کی مدد کے لیے, تو کون جائے گا؟ لیکن حالات اتنے نازک تھے کہ میں بات کو چھپا رہا. غلام سے کہا کہ جا اور کھلا کھیت میں گھوڑے کو لے کر جا, اس کو دانا پانی کھلا, میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. غلام گھوڑے کو لے کر گیا. یہ بچے بچاتے گرمیوں سے نکلتے نکلتے کسی صورت سے شہر کے باہر آئے تو آنے کے بعد انہوں نے منظر دیکھا کہ گھوڑا گھاس نہیں کھا رہا ہے, پانی سامنے رکھا اور پانی نہیں پی رہا ہے, اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اور غلام کو سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے آقا کے اسباب وفا, گھبرا نہیں گھبرا نہیں, اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں خود تجھ پر سوالوں کو چڑھوں گا اپنے مولا کی مدد سننے کے لیے. بس یہ آواز سن کے ایک مرتبہ حبیب طلب جو تھا فرزند رسول, آپ پر کیا وقت آ گیا ہے؟ ارے میں تو اترتے رہے, میں بغیر دیکھ کوئی بات نہیں اچھا تھا کبھی آپ کرنے میں, کسی بھائی ضرورت نہیں کرتا کبھی. حبیب رات کے سناٹے میں پوری رفتار سے روانہ ہوئے. اب آپ نفسیات کے اعتبار سے سمجھیں کہ عاشور کا دن ہے اور اب ذرا سے بھی حسینی سپاہیوں میں حرکت ہوگی تو خیال یہ ہوگا کہ حملہ ہو گیا. ابھی صبح عاشور ہے کہ ایک مرتبہ زینب نے کسی صورت سے محسوس کیا کہ اکبر ادھر جا رہے ہیں, عباس ادھر جا رہے ہیں, قاسم ادھر جا رہے ہیں, سپاہی ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں. کہا بھیا خیر تو ہے, کیا حملہ ہو گیا؟ کا حملہ نہیں ہوا, ہمارا ایک مدد کرنے والا آ رہا ہے. یہ عباس استقبال کے لیے جا رہا ہے, یعنی اکبر استقبال کے لیے جا رہا ہے, یہ قاسم استقبال کے لیے جا رہا ہے. سب اپنے جھرمٹ میں لیے ہوئے حبیب کو آئے, اور آنے کے بعد جب زینب کو خبر ہوئی کہ بھائی کا دوست آ گیا, فرزا کو بلایا. کہا فرزا جاؤ, جا کر حبیب سے کہو کہ فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام. حضرت داروں یہ سننا تھا کنیز نے جب کہا فرزا نے کہ فاطمہ کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے, تو حبیب نے اپنے منہ پر تماچے مارنا شروع. بس حضرت داروں میری ختم ہو رہی ہے, جنگ چھل گئی, زور کا وقت آ گیا. مجھے دو شہیدوں کا آغاز کرنا ہے لیکن دو منٹ نہیں کرنا. اور ایک مرتبہ زور کا وقت آیا تو ابو سلمہ شہزادی نے کہا کہ فضل رسول نماز کا وقت آ گیا ہے. امام نے کہا ان سے طلب کرو مہلت کہ نماز روک دیں. ادھر سے جو جواب ملا وہ اتنا گستاخانہ جواب تھا کہ حبیب برداشت نہیں کر سکے. آگے بڑھ کر کہا او فسر زن زانیہ, تیری نماز قبول ہو, فضل رسول کی نماز قبول ہو. کہا مولا بس اب میں نماز کے مسئلوں سے واقف یہ سکتا ہوں کہ عالم جنگ میں کیسے نماز پڑھی جاتی, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. مگر امام نے دکھایا کہ ہماری نماز تمہاری اجازت کی محتاج نہیں ہے. بس جو ہوں امام نے اپنے اصحاب کو امر دیا کہ تم میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور میں آگے بڑھ کے نماز پڑھاتا ہوں. اور آپ نے دو سپاہی چنے, صرف ایک سعید نوجوان بالکل اور ایک حضرت زہیر ابن قین, کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ, جب تک میں نماز پڑھتا رہوں تم میرے سامنے کھڑے رہو. دیکھیے یہ ہے اطاعت امام. امام کا ہر سپاہی اگر چاہتا تھا کہ یہ آخری نماز ہم حسین کے ساتھ ادا کرے ان کے پیچھے, تو کیا صحیح دو ہم نے چاہتے ہوں گے؟ مگر جب امام نے کہا کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ, تو اف نہیں کر دے گا, فرزند ہم آپ کے آگے کھڑیں گے. اب کس کی جگہ کیا ملی کہ حسین اصحاب کو نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ دو سپاہی حسین کو نماز پڑھوا رہے ہیں. تیر برس رہے ہیں اپنے سینے پر روک رہے ہیں, نیزے آ رہے ہیں اپنے پہلو پیش کر رہے ہیں, حسین اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں سعید اتنا زیادہ زخمی ہو چکے تھے کہ دنیا سے ان کو رخصت ہو جانا چاہیے تھا, مگر امام نے کہا تھا کہ جب تک میری نماز تمام نہ ہو جائے تم میرے سامنے کھڑے رہو. تو حکم امام کا زور یہ تھا کہ سعید اپنی نکلتی ہوئی روح سے کہہ رہے تھے کہ امام کی بات کی لاج رکھ لے, جب تک میرے امام کی نماز نہ ختم ہو جائے. اور تصور کیا ہے کہ جیسے امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ویسے ہی سعید کی آواز آئی کہ السلام علیکم یا آبا. بس دادا اب امام آگے بڑھیں. آگے بڑھنے کے بعد سعید کا سر اٹھا کر دانوں پر رکھا. امامت کے مرتبے کو سمجھیے, امامت کے حق کو سمجھیے جو میں نے کیا تھا. اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ مگر جیسے امام نے سعید کا سر اٹھا کر دانوں پر رکھا, ویسے سعید نے بند ہوتی آنکھ کھول کر دیکھا اور کہا اب وہ سعید ہو یا ابا عبداللہ, کیوں فرزند رسول, کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ آپ مجھ سے خوش ہو گئے؟ آپ مطمئن ہیں؟ امام نے سوایا ہاں 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 میں بھی خوش ہوں, میرا نانا بھی خوش ہے اور میرا خدا بھی خوش ہے. بس آخری جملہ جو میں نے کتاب میں دیکھا ہوا کہ آپ زحمت سے ختم کر رہا ہوں. پیشانی پر سعید کی موت کا پسینہ آیا, آنکھیں بند ہونے لگی, زبان لڑکھڑانے لگی, لڑکھڑاتی بھی زبان سے. ایک مرتبہ صحیح کہتے ہیں فرزند رسول میں جا رہا ہوں دنیا سے, مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی میرے سرحانے کھڑا ہو گیا. حسین نے کہا صحیح صحیح سلام کر سلام کر, یہ میرے نانا رسول ہیں جو تجھے لینے کے لیے. پھر لڑکھڑاتی بھی زبان سے آواز آئی فرزند رسول کوئی میرے تیزی طرف آ کر کھڑا ہو گیا. امام نے کہا سلام کر سلام کر, یہ میرا بابا ہے تیرا مقدر ہے صحیح جو تجھے لینے کے لیے جنت سے آیا ہے. ایک مرتبہ صحیح کہتے ہیں کہ مولا کوئی میرے کا بائیں طرف آ گیا ہے. کہا صحیح صحیح سلام کر, یہ میرا بھائی ہے. کتنا خوش نصیب ہے تو کہ رسول تجھے لینے کے لیے آئے ہیں, علی تجھے لینے کے لیے آئے ہیں, حسن تجھے لینے کے لیے آئے ہیں. بس وہی سب ہو گئی. ایک مرتبہ صحیح کہتے ہیں مولا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی میرے پاؤں کی طرف آ رہا ہے. کہا پاؤں سمیٹ لے سمیٹ لے, یہ میری ماں سیدہ ہے جو تیرے کے لیے آ رہی ہے.